الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن فأصيب بعضهن آج انہوں نے عنوان قائم کیا ہے باب السخریت وقول اللہ عز و جل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. سخریہ کہتے ہیں کسی کا ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، جس کو گجراتی میں ٹھیکڑی اڑانا کہتے ہیں، یعنی تحقیر اور تذلیل کے طور پر کسی کے عیب کو یا نقص کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کرنا کہ لوگ سن کر ہنسیں، اس کو سخریہ بولتے ہیں، جس کو ٹھٹھا کرنا. قرآن پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ مرد دوسرے مردوں کا ٹھٹھا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ جن کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے جو ٹھٹھا کر رہے ہیں بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا ٹھٹھا نہ کریں. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، وہ ان سے جو استہزاء کر رہی ہیں بہتر ہوں. یہ تحقیر کی ایک شکل ہے، اور شریعت مطہرہ نے تحقیر سے، کسی کی بھی تحقیر سے منع فرمایا. یہ بڑا خطرناک مرض ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی بڑی آزمائشوں میں پھنستا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود وہ اس کا حق مارے گا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، اور اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے, کوئی دوسرا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس کی مدد نہ کرے, بلکہ مدد کر کے اس کو اس ظلم سے چھڑانا اس کے لیے ضروری, بے یار و مددگار کو چھوڑنا جائز نہیں, اور نہ اس کو حقیر سمجھے. آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے یعنی دل میں, تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا, اور پھر فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ تحقیر جو ہے اس کی شریعت کسی حال میں بھی اجازت نہیں دیتی, تحقیر یا تو اس کی جو ہے ظاہری بدحالی کی وجہ سے, ایک آدمی جو ہے شکل و صورت کے اعتبار سے جو ہے بدصورت ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہے, پٹے پرانے کپڑوں میں ہے, تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کی تحقیر, اس کو حقیر سمجھنا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں. یا دینی اعتبار سے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, گناہ کے کام میں مبتلا ہے, شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, تو اس کا یہ گناہ جو ہے اس کی یہ حرکت وہ تو قابل نفرت ہے, لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے اور اس کی اس فعل کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں. ایمان جو اس کے پاس ہے بہت بڑی چیز, بخاری شریف میں ہے ایک صحابی تھے عبداللہ ان کا نام تھا اور حمار ان کا لقب تھا, حمار عربی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں, اسی نام لقب سے پکارے جاتے تھے. شراب پہلے حلال تھی بعد میں وہ حرام ہوئی, تو حرمت کے بعد شراب پینے پر شریعت کی طرف سے سزا مقرر ہوئی, 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شراب پی ہوئی حالت میں لائے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر شراب کی جو سزا ہے حد وہ جاری فرمائی دوسری مرتبہ, پھر اسی طرح ایک مرتبہ جب اس طرح لائے گئے اور ان پر حد جاری کی گئی, تو ایک صاحب جو مجلس میں بیٹھے تھے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی, اللہ ان کے اوپر لعنت بھی, کتنی مرتبہ یہ آدمی اس طرح شراب پی ہوئی ہونے کی حالت کے اندر لایا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا لا تلعنوه واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ, لعنت مت بھیجو اس پر, اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, گناہ ہوا اس سے, گناہ پر سزا بھی دی جا رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سزا نافذ فرما رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ لعنت والا جملہ اس کے لیے استعمال کرنا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بعض روایتوں میں ہے انہی کے متعلق کہ ان کا لقب نعیمان بھی بیان کیا جاتا ہے, کہ جب کوئی قافلہ آتا تھا مدینہ منورہ میں تو وہ شہد یا گھی وغیرہ ایسی کوئی چیز اس سے خرید کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے ہدیے کے طور پر, اس کے بعد قیمت کی ادائیگی کی کا جب وقت آتا ہو مطالبہ ہوتا تو اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ اللہ کے رسول اس کی قیمت ادا کر دیں, دوسرا تم فرما دے تم نے یہ مجھے ہدیے میں نہیں دیا تھا, تو عرض کرتی اللہ کے رسول میرا جی چاہتا تھا کہ آپ یہ چیز نوش فرمائیں. میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, میں نے خرید لیا تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس کو نوش فرمائیں, استعمال فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا یہ تعلق تھا. یہ ہم لوگ جو ہیں نا, ظاہری شکلیں دیکھ کر کے, ظاہری حالت دیکھ کر اپنے دل میں کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم وانما ينظر الى قلوبكم ونياتكم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور دل کے اندر جو ارادے ہیں, نیتیں ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا, اس لیے کہ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام اور یہ صفت کیفیت, اس کا تعلق آدمی کے قلب سے. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے اور تمہارے خاندان اور قبیلے وغیرہ بنائے. یہ خاندان اور قبیلے فخر کرنے کے لیے, بڑائی جتلانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو. ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں, بھائی فلانا یہ فلانے قبیلے سے تعلق تھا, فلانے محلے کا, فلانے خاندان کا. یہ خاندان اور قبیلے جو ہیں وہ خالی پہچان کے لیے ہیں, ورنہ اس کے ذریعے اس کو عزت کا معیار بنا دینا فخر کی چیز اپنی بڑائی کا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا, اللہ سے جو جتنا ڈرتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے جو آدمی جتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے یہاں وہ اتنا ہی عزت والا ہے. ان ظاہری شکلوں کو, لباس کو, چہروں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک صحابی تھے دیہات کے رہنے والے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے, بس شکل تھے, چہرہ خوبصورت نہیں تھا. دیہات سے جب آتے تھے تو دیہات کی چیزیں جو ہوتی ہیں دودھ سبزی وغیرہ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر لاتے تھے, پیش کرتے تھے. جب وہ واپس جاتے تھے تو شہر کی چیزیں جو دیہات والوں کو ضرورت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید فرما کر ان کو دیا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے, ان کا نام ظاہر تھا ظاہر, حضور فرماتے تھے یہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں, یعنی گویا ایک شہر کے لوگوں کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اور دیہات کے لوگوں کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو روایتوں میں ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے ان کی کولی بھر لی, وہ دونوں ہاتھ سے ان کو دبا لیا اور وہ کہنے تھوڑو تھوڑو کون ہے, ان کو پتا نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ اپنی پیٹھ کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ اور زیادہ برکت حاصل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ پہچان لیا, تو حضور نے فرمایا اس غلام کو میرے پاس سے کون خریدے گا. حضور نے ان کے ساتھ مزاح فرمایا خرید, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اذن لتجدونی قاصدا, اگر آپ بحیثیت غلام کے مجھے فروخت کرنا چاہیں گے تو بہت کم قیمت پائیں گے, اس لیے کہ میں تو بدصورت آدمی ہوں, کچھ زیادہ پیسے نہیں ملیں گے آپ کو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا, تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو. یہ تو یہ ظاہری شکل کی وجہ سے کسی کی تحقیر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے برا ابن مالک، وہ بہت دبلے پتلے اور پستاقت، حسین و جمیل نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ربا ربا اش اش اکبر عزیز تمرین تمبو انہو آئین الناس لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم براء ابن مالک، کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، دو ایسی چادریں پہنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹکتی نہیں ہے، دیکھ کے آدمی آنکھ ہٹا لیتا ہے، وہ لباس ان کا کوئی کشش والا نہیں ہے، معمولی ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ کا نام لے کر تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کریں گے. ان میں سے براء ابن مالک بھی ہیں، بہت سادہ آدمی تھے. روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تستر جو فارس میں علاقہ ہے، وہاں اسلامی لشکر فتح کے لیے گیا ہوا تھا، کئی دن ہو گئے شہر فتح نہیں ہو رہا تھا، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ اسی لشکر میں تھے، کہا کہ آج تو آپ اللہ تعالیٰ کو قسم دے کر دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قلعہ فتح کرا دیں. بہت اصرار کیا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ قلعہ فتح کر دے، کرا دے ہمارے ہاتھ، اور ان دشمنوں کو ہمارے ہاتھ قید کر دے، اور مجھے تیرے حبیب سے ملا دے. چنانچہ انہوں نے بڑے بہادری کے کارنامے انجام دیے، شہید ہوئے، قلعہ فتح ہو گیا. بخاری شریف میں ہے ایک حضرت سالی میں سات سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بڑا آدمی وہاں سے گزرا، لوگ جس کو بڑا سمجھتے تھے، جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقولون فی حاضر رجل، اس آدمی کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ان خطاب ایون کا، اگر وہ کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے گا تو لوگ اپنی لڑکی کا نکاح اس سے ضرور کرا دیں گے، ان شفا تو شفا، اور کوئی کسی کی سفارش کرے گا تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی بات کہے گا لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے. مطلب اگر عزت دار موبیدار آدمی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی من فقراء المسلمین، جو ہے غریبوں میں سے مسکینوں سے گزرا، وہ دوسرا اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو مودودین نے کہا اللہ کے رسول یہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا کوئی قبول نہیں کرے، کوئی اپنی چھوکری اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بات کہے گا تو کوئی اس کی بات کو دھیان سے سنے گا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے یہ بہتر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو تحقیر کی شکلیں ہوتی ہیں، ہم لوگ اللہ کے نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں کے ہمارے پاس ملنے میں ہمارے کسی اختیار کو دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی. اگر ہمیں حسین و جمیل بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بدصورت کو ہم حقیر سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی غریب اور فقیر کو ہم حقیر سمجھیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بے علم اور جاہل کو ہم حقیر سمجھیں. اللہ نے ہمیں دیندار بنایا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی گنہگار کو ہم کیا سمجھیں. یہ شریعت اس کی اجازت، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں ہمارے کسی قصب کو، ہمارے کسی اس کو دخل نہیں. جو چیز اللہ کے فضل سے ہمیں ملی اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا کیا مانا رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہت جو ہے سخت سزا دیتے ہیں ایسے آدمی کو جو ایسی چیزوں میں مبتلا، اس لیے اپنے آپ کو اس سے خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ شریف، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے ہوئے کعبہ کو مخاطب بنا کر آپ فرماتے ہیں کہ ما اطیب کے و ما اطیب ری ہو گئے، ما اعظم کے و ما اعظم حرمت ہو گئے، والذی نفس محمد بیدیہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کے دمے ہی و عرض ہی و مالی، کہ کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو، تو کیسا عظمت والا ہے اور کیسی عظمت والا ہے تیرا مقام اور درجہ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی عظمت اور حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں تجھ سے زیادہ ہے، اس کی جان کی بھی، اس کی عزت و آبرو کی بھی، اور اس کی مال کی بھی. آج لوگوں کی عزت و آبرو ہماری نگاہوں میں بالکل بے وقت بن گئی، جس کے متعلق جو چاہا بلا تحقیق کی اپنی زبان سے بول دیا، اور جس کے متعلق جو چاہیے باتیں چلا دی، جس کے متعلق جو چاہا بہتان تراش لیا. یہ اسی حال میں درست نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. قال رجل یا رسول اللہ يحب الرجل ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہر آدمی چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق و غمت الناس، یہ کپڑا اچھا پہننا اس کا شوق، جوتا اچھا پہننا یہ کبر نہیں ہے، یہ تو جمال اور حسن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. کبر تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اچھا کپڑا پہننا یہ کبر نہیں، اس اچھا کپڑا پہننے کی وجہ سے اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو کم، یہ کبر. کپڑے پہنو نا لاکھ روپے قیمت کا، شریعت کے حدود میں رہ کر کے کوئی منع نہیں کرتی، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو، لیکن اس کپڑے کی وجہ سے یوں سمجھ لینا کہ میں سب سے اچھا ہوں، یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دی. جوتا پہنو، اچھا پہن سکتے ہو، منع نہیں ہے، شریعت نے جو اصول بتائے اس کے مطابق، لیکن اس جوتے کی وجہ سے یوں سمجھنا کہ میں نے اتنا قیمتی جوتا پہنا ہے اس لیے میں ان لوگوں سے اچھا ہوں، یہ غلط ہے. تو بارہ ان جوتے کپڑوں سے کہاں اچھائی آئے گی، جو اپنے اندر ہے، اندر کی صفات سے اچھائی آتی ہے، یہ باہر کی چیزوں سے کمالات نہیں آتا. حضرت حکیم الاسلام قاری مولتی صاحب دلاری کے خطبات میں ہے، ایک مرتبہ جو ہے جالینوس، وہ بڑا حکیم گزرا ہے، اس کو جڑی بوٹیوں کی بڑی تلاش رہتی تھی اس زمانے میں، وہ پرانے اطبا نے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے اس کے خواص، کون سی بیماری میں کیا کام آتی ہے، بڑی محنتیں کر کے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں. تو وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اور اس میں رہتا تھا، تو وہ اس کے اوپر ایک دھن تھی رہتی تھی. ایک مرتبہ ایسا اسی جستجو میں دھن میں نیند آئی، پڑا راستے میں پڑ گیا، بادشاہ کی سواری آئی، تو بادشاہ کے جو کارندے تھے انہوں نے اس کو وہاں سے راستے سے راستہ صاف کرنے کے لیے ہٹانا چاہا، تو وہ تو نیند میں ایسا مست تھا پتہ ہی نہیں چلا. بادشاہ قریب آیا تو اس کو غصہ آیا، یہ عجیب آدمی ہے، لات ماری اس کو نہیں. تو کہا تجھے ماں، یا بادشاہ کہنے تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ بادشاہ ہوں. کیا بادشاہ ہے تو تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس تاج ہے، میرے پاس تخت ہے، میرے پاس خزانہ ہے. کہ یہ تو سب باہر کی باتیں، اندر کیا ہے؟ تیرے اندر کیا ہے بتا مجھے، آ جا تو بھی لنگوٹ پہن کر، میں بھی آتا ہوں، پھر بات کر لیں. یہ سب باہر کی چیزوں سے تو اپنا بڑائی مت جائے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات، ان صفات پر بھی آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے اپنے متعلق یہ رائے قائم کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک سے بھی میں بہتر ہوں, اس نے اپنی حماقت سے اپنے اعمال کو ضائع کیا. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ نے بعض اہل معرفت کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تخلیق ہی, یعنی اللہ نے اس کو پیدا فرمایا, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ارادہ فرمایا نا, اللہ نے اس کی طرف توجہ کی, گویا وہ اس قابل تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا فرماتے, توجہ فرما. اب اس کو حقیر سمجھنے والے تم کون؟ اس لیے بہرحال یہ جو ٹھٹھا ہے یہ اس کی بڑی خطرناک چیز ہے, یہی چیز آدمی کو ختم کرتا ہے. آدمی کو ہر وقت جو ہے اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان نعمتوں کا استحضار, اس کو اللہ کی نعمت سمجھے, اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. کبھی کوئی ایسا خیال آ بھی گیا تو اس خیال کو قابل توجہ نہ سمجھے. تو یہاں یہ ٹھٹھا کرنے سے جو منع کیا ہے وہ اسی لیے کہ وہ تحقیر اور اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, تو اس کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, مر رجل مصاب علی نسوتی, ایک مخبوط الحواس آدمی, یعنی کچھ جس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا, پاگل, اس کی مانسک یہ ٹھیک نہیں تھی, وہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس سے گزرا تو اس کو دیکھ کر فتزاحک نبی یسخر, یہ عورتیں اس کا ٹھٹھا کرنے لگی. وہ اس کو عورتوں میں دیکھو, یہاں ولا نساؤں نسائیں, قرآن پاک میں دو جگہیں ایسی ہیں, ویسے تو عام انداز قرآن پاک کا یہ ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے اس میں مردوں کے ذمہ میں عورتیں بھی شامل, یا ایھا الذین آمنوا, اس میں ہے تو الذین آمنوا مذکر کا صیغہ, لیکن مرد عورتیں سب ایمان والوں, اس میں عورتیں بھی آ جاتی. البتہ دو جگہ پر, ایک تو جہاں نظر کی حفاظت کا حکم ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل للمؤمنات یغضن, اور یہاں یہ ٹھٹھا کرنے کے معاملے میں کہ مرد مردوں کا اور عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا. اب کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا ٹھٹھا کر سکتی ہیں, کیونکہ اسلام جو ہے مردوں اور عورتوں کی مخالطت اور میل جول کی اجازت دیتا نہیں, اس لیے گویا اسلامی معاشرہ جہاں ہوگا وہاں تو اس کی نوبت ہی نہیں آ سکتی, اگر آ سکتی ہے تو مرد مرد کا کریں یا عورتیں, تو اس کی نوبت آ سکتی, اس لیے اس کا تذکرہ کیا. تو بہرحال وہ ایک پاگل آدمی گزرا تو اس کو دیکھ کر وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی آپس میں ٹھٹھا کر کے ہنسنے لگی, ایک دوسرے پر گرنے لگی, اسی بباز ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بعض جو ہیں ان کو بھی یہی ہو گیا, یعنی وہ بھی پاگل ہو گئے. حضرت عمر ابن شرحبیل فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو بکری کے تھن کے ساتھ منہ لگا کر دودھ پیتا ہوا دیکھ لوں اور مجھے ہنسی آ جائے تو مجھے یہ ڈر لگا رہے گا کہیں میں بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتے کو دیکھ کر بھی جو ہے اگر میں ٹھٹھا نہیں کرتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے اس شکل میں تبدیل کر لیا جاؤں. اس لیے یہ ٹھٹھا جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. باب الطودت فی الامور, معاملات کے اندر تحمل سے, صبر سے, اور گویا دھیرت سے کام لینا, اطمینان سے, جلد بازی نہ ہو. یہ تودہ جو ہے وہ جلد بازی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سعد بن سعید الانصاری عن الزہری عن رجل من بلی, امام زہری قبیلہ بلی کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں, صحابی ہیں, فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معابی, کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے باپ کے ساتھ، فنادا عبیدونی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ کر میرے باپ سے سرگوشی کے انداز میں، کانا فوسی کے انداز میں گفتگو کی. قال فقلت لابی ما قال لك، تو یہ کہتے ہیں بعد میں میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سرگوشی میں کے انداز میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ قال اذا اردت امرا فعليك بالتودت، جب کوئی معاملہ تم انجام دینا چاہو تو تحمل اور اطمینان سے کام لو، جلد بازی مت کرو. حتی یریک اللہ منہ المخرج او حتی یجعل اللہ لک مخرجا، یہاں تک کہ کوئی ایسی مشکل چیز ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے جو ہے خلاصی عطا فرمائے. وعن الحسن بن عمر الفقیم عن منذر الثوری عن محمد بن الحنفیہ قال ليس بحکیم من لا یعاشر بالمعروف من لا یجد من معاشرته بدا حتی یجعل اللہ لو فرجا او مخرجا. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی گزارے بغیر اس کو چارہ کار نہیں، اس کے ساتھ بلائی سے پیش نہ آوے، وہ سمجھدار آدمی نہیں. یعنی آدمی اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہی پڑتا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تکلیف دے. تو کہا بھلے تکلیف دے ہوں، پھر بھی آپ کو جو ہے ان کے ساتھ کام لینا چاہیے. کائی سے؟ بھلائی سے. اس لیے کہ گزارا تو کرنا ہے. کسی کا باپ بدخلقہ ہے، باپ کے ساتھ تو گزارا کرنا ہی آدمی. ماں کسی کی بدخلقہ ہے، کسی کا غلام یا کسی کی جو ہے بیوی بدخلقہ آ گئی، تو مطلب یہ ہے، یا کوئی پڑوسی ہے جو ایذا رسانی کرتا ہے، اب اس کے ساتھ تو گزارا کرنا ہی ہے. تو وہاں پھر دوسری حرکت مت کرو، صبر اور تحمل سے کام لے کر اس کے ساتھ بلائی کا سلوک کرو. حتی یجعل اللہ لہ مخرجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی چھٹکارے کی راہ پیدا. دعا کرتے رہو اللہ تکلیف سے نجات دے. باقی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں. یہ تو آپ کہتے ہیں سر پہ پڑی ہے تو اس کو گزار لینا ہے، بس یہ ہے دانش مندی کی بات. اب جو آدمی وہاں صبر نہ کرے، شکوے شکایتیں کرتا رہے، روتا پھرتا رہے، تو جب ان شکوے شکایتوں سے کیا ہوگا؟ کوئی حل ہوگا مسئلے کا؟ نہیں. وہ تو جہاں ہے وہاں کا، وہیں تکلیف تو برداشت کرنی ہے، تو پھر کیا فائدہ ان سارے ان چیزوں سے؟ صبر اور تحمل سے کام لو، اللہ تعالیٰ جب چھٹکارا دے تو اللہ کا شکر ادا کرو. جانا گئی بچہ اسکول فی بینک ویاج ماسی بھری شکایت، بھائی اس کو اس کے باپ کو مالک بنا دو، بھرے اس پہ سے. عبادت خانہ میں جگہ اوچی پڑتی ہوا تھی، تین کسڈی بیجی موٹی جگہ میں عبادت خانہ بنائی شکایت، حال میں جی جگہ عبادت تین اپیوگ انیا. ہاں عبادت خانہ وہ مسجد شرعی نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. مولود شریف کے نام سے دعوت رکھنا یا اس میں شریک ہونے کا، وہ تو جب اس کو ان کی ان چیزوں کی وجہ سے جو ہو رہی ہے بدعت قرار دیا گیا ہے تو یہ تو اسی حکموں میں آئے گا. نئے مکان میں رہنے جانے کے وقت تو قرآن پاک کا ختم سب کو جمع کر ہوتا ہے، اور ختم بعد شیریں بانٹتے ہیں، یہ بھی رسم ہی ہے اس کی، اس کو منع لکھا ہے. حسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب نے اس کو آدمی اپنے طور پر اللہ سے دعا کر لے دو رکعت پڑھ کے, باقی یہ لوگوں کو جمع کرنا قرآن کا ختم کرانا اس کو کہیں ثبوت نہیں ہے. میں نے دعا میں یہ کہا یا اللہ میرے اللہ آپ کو میرے بچوں کا واسطہ, آپ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائیے, کیا یہ کہنا درست ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں. ارے کسی واسطہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیز جو ہے کسی اللہ کی صفت ہو اس کو واسطہ دیا جانا چاہیے, ان چیزوں کا واسطہ نہیں دیا جاتا. اللہ تیری شان کرم کا واسطہ, تیری فلاں صفت کا واسطہ یہ دیا جائے گا. گیس نو باٹل بجانے ودارے روپیہ ماں ویچی نفو کری شکائے, آخر اس کو پوچھنے کی وجہ کیا ہوئی یہ ذرا بتا دیجئے مجھے, اس کے بعد جواب دوں گا. دوسرا کسی چیز میں تو نہیں پوچھا, دکان سے گھڑی لے کر کے آیا تو کسی کو نفع لے کر بیچ سکتے ہیں کہ نہیں, اس کا تو کوئی پوچھتا نہیں, یہ کیوں پوچھا؟ ہے اس کے دل میں بھی کچھ ہے اس کو, وہ خود ہی بتا دے. ہمارے یہاں مولو شریف نہ کھوانی دعوت نہ نام کی دعوت تھا, ایسے کہ ویسا نہ کوئی چوکس مہینہ مطلب نہیں, پر وہ مولو شریف کے نام سے کرنا یہی اسی رسم کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں. بہن کے شوہر باپ کا پردہ کرنا چاہیے اور شوہر کی بہن کے لڑکے سے پردہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں. صدیق بھائی سلک کی بلی مورا والے نے مہاویر ہاسپتال میں داخل ہے, حالت نازک ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بس یہ مسئلہ وہاں دار افتاح میں پوچھ لینا تھا. سو کرکٹ رنگ بھی ناجائز ہے, اگر کوئی ماں سے بھی سمجھ نہ میں کہ نہ ماننے وقت نہ ہو یعنی کوئی بھی حالت شرط نہ لگا ہے. ارے کرکٹ کا جو ہے اس سے کتنی خرابیاں ہیں کوئی بیان کی, بیان کی محتاج ہے؟ کوئی ایک آدمی اگر کچھ نماز وقت پر پڑھ لے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا کی نمازیں غارت ہو رہی ہیں, ساری دنیا کے کام غارت ہو رہے ہیں, فرائض منصبی غارت ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی اجازت, ایک چیز کا جب ممانعت آ جاتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی حکم ہوتا ہے, کسی ایک کے لیے پھر کوئی خاص اس کو حکم نہیں لگایا جاتا. اس میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ولانا محمد وعلی آل سیدنا ولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.